السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کے وزیراعظم نواز شریف قطر کے دورے پر. مایا گیس یعنی ایل این جی کی درآمد کے اہم منصوبے پر دستخط. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اس کے علاوہ یہ رپورٹ.
پاکستان میں نئی پالیسی کے تحت 19 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو کام کی اجازت دینے کا فیصلہ. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے نئے صدر کے لیے بطور امیدوار نامزدگی کی دوڑ میں شامل ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک برنی سینڈرز نیو ہیمپشائر کے پرائمری انتخابات میں برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بدھ کو ایک نجی اجلاس منعقد کرنے جا رہی ہے، جس میں شامی صوبے حلب میں روسی فضائی مہم کی مدد سے سرکاری فورسز کی باغیوں کے خلاف لڑائی سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جائے گا. اور جنوبی کوریا نے شمال کے ساتھ صنعتی پارک میں کام معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. امریکہ نے $4 ٹریلین مالیت کا سالانہ بجٹ کانگریس کو پیش کر دیا ہے، اور پاکستان کے لیے $86 کروڑ مختص کیے گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. منگل کے روز امریکی صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے انتخابات کے لیے نیو ہیمپشائر میں ڈالے گئے ووٹوں میں 2 ایسے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جو خود کو آزاد کہتے رہے ہیں، مگر اب ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن میں اور برنی سینڈرز ڈیموکریٹ، جبکہ اوہائیو کے گورنر جان کیش بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد ریپبلکن پارٹی کی جانب سے دوسرے نمبر پر رہے ہیں. نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے امیدواروں میں سخت مقابلہ رہے گا. مینچسٹر نیو ہیمپشائر سے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ایک خوشگوار لمحہ تھا. آئیوا کاکس میں دوسرے نمبر پر رہنے کی مایوسی کے بعد اپنے مخصوص انداز کے مالک ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیو ہیمپشائر کی فتح بڑی خوشکن تھی.
We are going to start winning again, and we're going to win so much you are going to be so happy. We are going to make America so.
ہم نے دوبارہ فتح حاصل کرنے کا آغاز کر دیا ہے، اور ہم فتح حاصل کرتے جائیں گے. آپ بہت خوش ہوتے جائیں گے، اور ہم امریکہ کو اتنا عظیم بنا دیں گے کہ شاید اتنا عظیم کبھی نہ ہوا ہوگا. مگر ریپبلکن پارٹی میں حیران کن بات اوہایو کے گورنر جان کیسچ کا دوسرے نمبر پر آنا تھا. ان کے الفاظ،
There's magic in the air with this campaign because we don't see it as just another campaign.
اس انتخابی مہم میں ہوا میں گویا ایک جادو سا ہے. کسی اور انتخابی مہم میں ہم ایسا نہیں دیکھتے. ہم اسے ہم سب کے لیے ایک موقع خیال کرتے ہیں. میرا مطلب ہے ہم سب کے لیے، ہماری زندگیوں سے بڑھ کر ایک موقع ہے امریکہ کو تبدیل کرنے کا. کیسچ نے نیو ہیمپشائر میں آئیوا کاکس کے فاتح ٹیڈ کروز، فلوریڈا کے گورنر جیب بش اور فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو سب کو پیچھے چھوڑ دیا. ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ورماؤنٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کو صفحے اول کی امیدوار ہلری کلنٹن پر فتح حاصل ہوئی. سینڈرز کے الفاظ،
The government of our great country belongs to all of the people.
ہمارے عظیم ملک کی حکومت تمام لوگوں کے لیے ہے، مٹھی بھر عمرہ کے لیے نہیں جو انتخابی مہم میں پیسہ لگاتے ہیں، اور نہ ہی پیکس یا پولیٹیکل ایکشن کمیٹیوں کے لیے. ہلری کلنٹن نے اپنے حامیوں کو پیغام دیا کہ وہ آئندہ کے ابتدائی انتخابات پر توجہ مرکوز کریں ان ریاستوں میں جہاں وہ مقبول ہیں.
You are the reason we are here and you are the reason we are going to win the nomination and then win.
آپ کی وجہ سے ہم یہاں ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے ہم نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور مل کر انتخاب جیتیں گے. آپ سب کا بے حد شکریہ. پورے نیو ہیمپشائر میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالے. میری میک کے ایک پولنگ اسٹیشن پر ٹرمپ کے حامی مائیک میلزون کہتے ہیں،
He's not the ultimate conservative, but I do believe that in his heart he loves the country.
قطعی طور پر ایک قدامت پسند نہیں ہیں، مگر ان کی اس بات پر میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ملک سے محبت کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ میڈیا پر اثر ڈال سکتے ہیں. برنی سینڈرز کے حامی بریڈ جانسن کا کہنا تھا،
The world would enjoy him, and that's an important thing for America to have.
دنیا ان کے فوائد دیکھے گی اور یہ امریکہ کے لیے ایک اہم بات ہے کہ اسے ایسا لیڈر ملے. آسکر ولیسس کلنٹن کے حامی ہیں.
Two great candidates. One has a bigger resume than the
other. دونوں بڑے امیدوار ہیں مگر ایک کی قابلیت دوسرے سے زیادہ ہے اور وہ ہیں کلنٹن. نیو ہیمپشر کے بعد اب اگلا مارکہ جنوبی کیرولائنا اور نویڈا میں ہوگا. جو ریپبلکن امیدوار پیچھے رہ گئے ہیں انہیں اپنی صدر بننے کی خواہش پر نظر ثانی کرنا ہوگی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نیو ہیمپشر کے پرائمری انتخابات کے بارے میں جم میلون کی رپورٹ تھی جو مدثرہ منظر سے آپ سن رہے تھے. اب تازہ ترین صورتحال کے جاننے کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مینچیسٹر, نیو ہیمپشر, جہاں وائس آف امریکہ کی خصوصی نمائندہ تابندہ نعیم موجود ہیں. السلام علیکم تابندہ.
جی وعلیکم السلام خالد سمیت صاحب.
جی آج تو بڑی گرم گرم خبریں ہوں گی آپ کے پاس.
جی بس گرم گرم خبریں تو آپ سن ہی رہے ہیں, ہم تو یہاں کا ماحول بتا رہ سکتے ہیں.
جی 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 بالکل,
کیونکہ شہر میں ایک بار پھر وہی ماحول ہے. کل یہاں بہت گہما گہمی تھی اور بہت رات کے ٹائم کے اوپر بھی پولنگ اسٹیشنز ووٹروں سے بھرے ہوئے تھے اور بہت رش تھا. اس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا, بہت زیادہ لوگ گھروں سے نکلے, کیونکہ اس ریاست میں بہت پڑھے لکھے ووٹر بھی ہیں. سفید فام ووٹر کی بہت بڑی تعداد ہے, 94% سفید فام ووٹر ہیں یہاں پر. اور وہ سارا جو زیادہ تر جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اتنی بڑی حمایت میں لوگ باہر نکلے ہیں. جان کیسک بہت بڑے ووٹ بینک کے ساتھ نمبر 2 کے اوپر ہیں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے. تو کافی گہما گہمی ہے شہر کے اندر اور اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. جو یہاں پر لوگوں سے بات ہوئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے.
اچھا تابندہ, ہم نے اپنے جیتنے والے امیدواروں کے بارے میں تو ابھی ایک رپورٹ سن لی, یہ بتائیے جو ہارنے والے ہیں جیسے کہ ہلری کلنٹن ہیں, ان لوگوں کے کیمپ میں کیا تاثرات ہیں اور کیا وہ اسٹریٹجی اب وضع کر رہے ہیں؟
ہلری کلنٹن اس مرتبہ نیو ہیمپشر سے نمبر 2 کے اوپر ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ ہلری کلنٹن کو بہت زیادہ وہ والی آبادی کی سپورٹ حاصل ہے جو ہسپینک ہے, جو افریقن امریکن ہے. اور ہلری کلنٹن کیونکہ نیو ہیمپشر اور آئیووا وہ اسٹیٹس ہیں جہاں پر سفید فام آبادی کی اکثریت ہے, اور جو لوگ برنی سینڈرز نے ڈیموکریٹس نے کیونکہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں, اور برنی سینڈرز ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے جہاں سے وہ اتنا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. لیکن ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ ابھی معاملہ شروع ہوا ہے اور ابھی آگے امریکہ کی 48 ریاستیں اور ہیں جہاں پر ڈیموکریٹک پارٹی کے کون سا امیدوار ہوگا اس کا طے اس چیز کے بارے میں طے ہوگا. تو اگلا مارکا ہونا ہے جنوبی کیرولائنا اور نویڈا کے اندر. نویڈا میں بہت بڑی تعداد ہے ہسپینک آبادی کی, افریقن امریکنز ہیں بہت زیادہ وہاں پر, اور یہ وہ والا آبادی کے گروپس ہیں جن کی جو ہلری کلنٹن سے پہلے ہی واقف ہیں. ہلری کلنٹن کو نہ جا کر اپنے آپ کا اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ سینڈی برنرز اس علاقے کے اندر جنوبی کیرولائنا میں جہاں اتنے بڑے آبادی کے مائنورٹی گروپس بھی ہیں, بہت زیادہ وہ لوگ واقف نہیں ہیں برنی سینڈرز سے. تو اس لیے برنی سینڈرز کو گو کے ان کی بات جو وہ باتیں کر رہے ہیں, جو تقاریر کر رہے ہیں, جس اس میں بہت اپیل ہے مڈل کلاس کے لیے. لیکن برنی سینڈرز کو ساؤتھ کیرولائنا میں جنوبی نویڈا کے اندر بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے, تو ایک طرح سے ان کو اپنے آپ کو متعارف کرانا ہے پہلے جا کر وہاں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کے تعارف کو کتنے لوگ قبول کرتے ہیں, اور کیونکہ ہلری کلنٹن کی آلریڈی وہاں پر بیس موجود ہے.
جی تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ جو جیتنے والے ہیں آج کے اس انتخاب میں یعنی برنی سینڈرز اور ٹرمپ, یہ اپنی آئندہ کی حکمت عملی وضع کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنی جیت کو برقرار رکھیں گے؟
بالکل, ڈونلڈ ٹرمپ کے کیمپ میں تو بہت جوش و خروش ہے, کیونکہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ بہت فیئرس کیمپین کر رہے تھے اور ان کے انداز میں اور ان کے الفاظ میں اور ان کی تقاریر میں بہت اعتماد بھی دکھائی دیا ہے کل کی کامیابی کے بعد, نیو ہیمپشر کی کامیابی کے بعد. اور شاید یہ ان کے لیے بھی کافی غیر متوقع کامیابی ہے کہ ان کے بارے میں یہ پرڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کو 30% کی حمایت حاصل ہے نیو ہیمپشر کے اندر, لیکن انہوں نے 35% ووٹرز کے ووٹ حاصل کیے ہیں. تو وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ اب آگے جا رہے ہیں اور ان کو جانا ہے اب ساؤتھ کیرولائنا میں, लेकिन साउथ कैरोलिना में अगेन आबादी का ग्रुप जो है वो इतना सफेद फार्म और इस तरह का नहीं है, वहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप्स भी हैं, और देखना ये है कि अब वहाँ पर जो जो वोट डालने वाले हैं वो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के मैसेज को रिसीव करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के दूसरे के कैंप में जो नंबर टू पर आए हैं जॉन कैसिक, वो भी काफी बड़ा वोट बैंक लेकर आए हैं, 16% की उनको हिमायत मिली है और 42,150 के करीब कहा जा रहा है कि उन्होंने वोट बैक किए हैं न्यू हैम्पशायर से। और उसके बाद जो तीसरी बड़ी जंग रिपब्लिकन पार्टी में होनी है वो तीसरी पोजीशन के लिए है, टेड क्रूज हैं, जेब बुश हैं, मार्को रूबियो हैं, ये तीनों 12% और 11% की हिमायत के साथ, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी का बहुत बड़ा वोट अभी भी दूसरे कैंडिडेट्स को पड़ा है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पड़ा। अब देखना ये है कि अगली रियासतों के अंदर इन चार पांच कैंडिडेट्स में से वाकई कभी जिसको कहते हैं ना नैरो डाउन होती है लाइन या नहीं होती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की लीड बहुत ज्यादा है, वो बहुत कॉन्फिडेंस और बड़े एतमाद के साथ अब अगली रियासतों की तरफ बढ़ रहे हैं।
बहुत शुक्रिया ताबिंदा, हम आपसे बाद में भी इस बारे में जानते रहेंगे, शुक्रिया आपका। ये थी हमारी नुमाइंदा ताबिंदा नईम जो न्यू हैम्पशायर के प्राइमरी इंतखाबात के बारे में आपको आगाह कर रही थी।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर ये है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन, हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
और अब दूसरी खबरों की तरफ चलते हैं। साल सन 2017 के अमरीकी बजट में पाकिस्तान के लिए $86 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। महकमे खारजा के तर्जमान के मुताबिक इसमें $26.50 करोड़ फौजी साजो सामान, एयानती फंड और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए रखे गए हैं। अक्टूबर से शुरू होने वाले नए माली साल का मजमू तौर पर $4 ट्रिलियन यानी $4 खरब मालियत का मुजवजा अमरीकी विफाकी बजट सदर बराक ओबामा ने मंगल को मंजूरी के लिए कांग्रेस को भिजवा दिया है। महकमे खारजा के तर्जमान ने मंगल के रोज अखबारी ब्रीफिंग में बताया कि बजट में एयानत और फौजी कार्रवाइयों की फंडिंग के जिम्न में अफगानिस्तान के लिए $2.5 अरब जबकि पाकिस्तान के लिए तकरीबन $86 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है ताकि दोनों मुल्कों के साथ अपने अज़्म को जारी रखा जाए जिसमें पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ाई शामिल है। ताहम तर्जमान ने कहा कि अमरीका की ज्यादातर अव्वलियत आलमी नौइयत की है जो किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं, इसलिए मजमू चैलेंजों से नबरदास्मा होने के लिए हम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी तंजीमों पर इनसार करते हैं, मसलन अक़वामे मुत्तहिदा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कतर के दौरे पर हैं जहां उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हामिद बिन खलीफा अस्सानी से बुध के रोज़ मुलाकात की है और तवानाई में तआवुन के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन का एक मुआहदा तय पाया है जबकि तिजारत सरमायाकारी और दिफा के शोबों में तआवुन पर भी तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट भेजी है मोहम्मद इश्तियाक ने।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दो रोज़ा दौरे पर बुध को कतर पहुँचे जहाँ कतर से कुदरती माया गैस यानी LNG की दरामद के मंसूबे पर दस्तखत किए गए। एक सरकारी बयान के मुताबिक सेहत, रेडियो, टेलीविजन, तालीम और तहकीक के शोबों में तआवुन से मुतालिक भी मफाहमत की कई यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान के वफाकी वजीर ब्राय पेट्रोलियम और कुदरती वसायल शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा कतर रवानगी से कबल वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात का 50% इनेसार गैस से हासिल होने वाली तवानाई पर है। उन्होंने कहा कि कतर से LNG यानी माया गैस की जुजवी फरामी पहले ही शुरू हो चुकी है लेकिन इस वक्त ज़रूरत की बुनियाद पर ही सारिफीन को LNG फराहम की जाती है।
उससे हम 3 ships a month इस साल और अगले साल हासिल करेंगे और फिर 2017 में वो 5 ships a month हो जाएगा। तो ये है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से आपकी LNG आनी शुरू हो जाएगी ऑन अ रेगुलर बेसिस 400 million cubic feet पर डे और इसकी प्राइस जो है $5 से कम होगी और एक बड़ी अनोखी सूरत हाल पैदा हो गई है कि इम्पोर्टेड LNG इज़ नाउ चीपर दैन डोमेस्टिक गैस और इससे आपकी जो टोटल गैस है मुल्क की उसमें 10% इजाफा होगा। उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, 2000 megawatt आपकी सबसे एफिशिएंट जनरेशन थी बंद पड़ी थी क्योंकि गैस नहीं थी, उनको गैस मिलनी शुरू हो गई है। फर्टिलाइज़र आपके 3 plants बंद पड़े थे, 2 operational हैं। इस साल हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी फर्टिलाइज़र इंपोर्ट 0 पर होगी।
उन्होंने कहा कि इस नौइयत के 5 मजीद मुआहदे कतर के साथ किए जाएंगे।
पहला जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ये 15 साल की कमिटमेंट है और ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे तकरीबन 5 कॉन्ट्रैक्ट आपने और करने हैं। یہ کانٹریکٹ جو ہے پاکستان کی تاریخ کا پبلک پروکیورمنٹ میں سب سے بڑا کانٹریکٹ ہے. تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, اس کی ایک ویزیبلٹی ہے جس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے, اور یہ پوری انڈسٹری نے تسلیم کی. بڑی چھوٹی انڈسٹری ہے ایل این جی کی, ہر آدمی جانتا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے بہترین نیگوشیشنز کی ہیں, بہترین پرائس حاصل کی ہے, اور سب سے بڑھ کر بہترین کنڈیشنز حاصل کی ہیں کانٹریکٹ کی. ایل این جی چونکہ ایک کرٹیکل سپلائی چین ہوتی ہے, اس میں فلیکسیبلٹی اور ریلائبلٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, ہم نے وہ بھی حاصل کیا ہے.
پاکستان کو کئی سالوں سے توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے, جس سے نہ صرف گھریلو صارفین کو مشکلات کا سامنا رہا بلکہ ملک کی معیشت بھی بری طرح متاثر ہوئی. اقتصادی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ توانائی کی ضروریات پر قابو پانے سے ملک کی معیشت کو بھی تقویت ملے گی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق قطر میں 115,000 سے زائد پاکستانی حصول روزگار کے لیے موجود ہیں. ادھر پاکستانی فضائیہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ چین کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کردہ 2 JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے اور 2 سپر مشاق جہاز بھی دوحہ پہنچائے گئے ہیں, جہاں وہ پاکستانی وزیر اعظم اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد السانی کے سامنے فضائی مظاہرہ کریں گے. پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ وہ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کے خریدار تلاش کر سکے. وزیر اعظم کے دورہ قطر کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں 19 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو فلاحی کام کی اجازت دے دی گئی ہے, اور ان تنظیموں کو باضابطہ اجازت ایک ہفتے کے اندر اندر جاری کر دی جائے گی. گزشتہ برس حکومت نے ان تمام بین الاقوامی امدادی تنظیموں کو حکام کے پاس اندراج کروانے کی ہدایت کی تھی. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں 19 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا. ایک سرکاری بیان کے مطابق اس سلسلے میں قائم کی گئی کمیٹی ان 19 بین الاقوامی این جی اوز کو اپنے اپنے شعبوں میں کام کرنے کی باضابطہ اجازت دینے کا عمل ایک ہفتے کے اندر مکمل کر لے گی. واضح رہے کہ گزشتہ سال حکومت نے ملک میں کام کرنے والی عالمی غیر سرکاری تنظیموں سے متعلق ایک قومی پالیسی کا اعلان کیا تھا. اکتوبر میں جاری کی گئی نئی پالیسی کے تحت تمام بین الاقوامی این جی اوز یعنی غیر سرکاری تنظیموں کو 60 روز میں اپنے اندراج کے لیے اثر نو درخواست دینے کا کہا گیا تھا. تاہم امدادی ممالک, مقامی و بین الاقوامی این جی اوز اور بعض قانون سازوں کی جانب سے اس پر شدید رد عمل سامنے آیا تھا. ان کا موقف تھا کہ حکومت سلامتی خدشات کو بنیاد بنا کر عالمی غیر سرکاری تنظیموں کو ان علاقوں میں کام کرنے سے روک رہی ہے جو پہلے سے ہی پسماندہ ہیں اور جہاں سرکاری خدمات نہ ہونے کے برابر ہیں. وزیر داخلہ نے اس موقع پر کہا تھا کہ ملک میں صرف 19 تنظیمیں ایسی ہیں جو حکومت کی باضابطہ اجازت کے ساتھ کام کر رہی ہیں, جبکہ 20 تنظیمیں بغیر اجازت کے ملک کے مختلف حصوں میں کام کر رہی تھیں جنہیں کسی ضابطۂ کار میں لانا ضروری تھا. اس موقع پر صوبوں سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ مقامی غیر سرکاری تنظیموں کے قوائف جمع کریں اور ان کے اندراج کے نظام کو منظم بنائیں. ایک غیر سرکاری تنظیم پتن کے قومی کوآرڈینیٹر سرور باری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی پالیسی کے اعلان کے بعد سے ملک کے بیشتر حصوں میں عالمی اور مقامی غیر سرکاری تنظیموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے.
بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کسی کو بھی کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے, اس میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں سول سوسائٹی فورم ہوا جس میں تقریباً تمام پاکستان سے جو این جی اوز آئی انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ این او سی کے نام پر بہت زیادہ جو ہے نا ان کو ریسٹرکشن ہے. مثلا اگر آپ نے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے تو پریس کلب والے آپ کو پریس کلب کرائے پہ نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کہ پہلے این او سی لے کے آئے. دس از اے جوک اور اس پہ بالکل پروٹیسٹ ہوا ہے اور مزید ہونا چاہیے. ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑا تو وہاں بھی جانا چاہیے.
سرور باری کا کہنا تھا کہ اگر کسی پروجیکٹ کو حکومت منظوری دے دے تو اس سے متعلقہ تمام سرگرمیوں کے لیے علیحدہ اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہر چیز کے لیے اجازت نامہ مانگنا شہریوں کے انجمن سازی کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی کے بنیادی انسانی حقوق پر قدغن لگانے کے مترادف ہے. تاہم وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت ملک میں سرگرم غیر سرکاری تنظیموں کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتی بلکہ قانون کے مطابق چلنے والی تنظیموں کے کام کو سہل بنانا چاہتی ہے. وزیر داخلہ کے بقول نئی پالیسی کا مقصد محض اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ غیر سرکاری تنظیمیں طے شدہ دائرہ کار اور علاقوں میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بدھ کو ایک نجی اجلاس منعقد کر رہی ہے جس میں شامی صوبے حلب میں روسی فضائی مہم کی مدد سے سرکاری فورسز کی باغیوں کے خلاف لڑائی سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ان کارروائیوں کی وجہ سے ہزاروں افراد علاقہ چھوڑ کر ترکی کی سرحد کی طرف نقل مکانی پر مجبور ہوئے، اور اسی بنا پر اقوام متحدہ اور امدادی گروپوں نے خطے میں ایک اور بحران کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ اسٹیفن اوبرائن نے حلب میں لڑائی اور امدادی سرگرمیوں پر اس کے اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے شمالی شام میں صورتحال کو ابتر قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر روس کی فضائی مہم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ روس تواتر سے ان دعووں کو مسترد کرتا آیا ہے کہ شام میں اس کی فوجی مہم صدر بشار الاسد کے فوجیوں کی حمایت کر رہی ہے۔ باغی گروپوں کا کہنا ہے کہ اس سے قبل کہ وہ اقوام متحدہ کی طرف سے شروع کیے گئے امن مذاکرات کی طرف آئیں، بمباری کو بند کیا جانا چاہیے۔ جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ اپنے تمام مشترکہ صنعتی منصوبوں کو معطل کر رہا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ شمالی کوریا کے حالیہ ایٹمی تجربے کے رد عمل کے طور پر کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
جنوبی کوریا کے یونیفیکیشن کے وزیر ہونگ یونگ پیو نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ سیول پیانگ یانگ کو اپنے جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل کے ترقیاتی پروگرام کے لیے کایو سونگ انڈسٹریل کمپلیکس سے رقوع فراہمی روکنے سے متعلق کارروائی کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ، جنوبی کوریا کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی تبدیلی کے بغیر جاری رہنے والی اس صورتحال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو برقرار رکھا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شمالی کوریا کی جوہری صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا جو ایک سنگ دلانہ تباہی کی جانب بڑھ سکتی ہے۔ اگر شمالی کوریا کو اپنے جوہری پروگرام اور میزائلوں کو ترقی دینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے تو صورتحال بنیادی طور پر عدم توازن کی جانب بڑھ سکتی ہے، اور نہ صرف جزیرہ نما کوریا بلکہ مشرقی ایشیائی خطے کے ملکوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خطے میں واقع ملک اپنی بقا اور سلامتی کے لیے کارروائی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ خدشہ بھی ہے کہ حالات جوہری جنگ کی سمت بڑھ سکتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے وزیر ہونگ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کو کائے سونگ انڈسٹریل کمپلیکس بند کرنے کے فیصلے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے جو شمالی کوریا کے اندر سرحد سے تقریباً 10 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے۔ اس صنعتی مرکز میں تعینات جنوبی کوریا کے تمام مینیجرز کو اپنے ملک واپس بلایا جا رہا ہے۔ یہ صنعتی پارک سرحد کے آر پار تعاون اور مفاہمت کی ایک علامت کے طور پر پہلی بار سن 2004 میں کھولا گیا تھا۔ جنوبی کوریا کی تقریباً 124 کمپنیاں اس کمپلیکس میں کام کر رہی ہیں، اور شمالی کوریا کے 53,000 سے زیادہ کارکنوں کو روزگار فراہم کر رہی ہیں۔ یہ صنعتی پارک شمالی کوریا کے لیے، جسے اپنی غربت دور کرنے کے لیے سرمایہ کی شدید ضرورت ہے، رقوم کی فراہمی کا ایک بڑا ذریعہ رہا ہے۔ لیکن یہ پارک اس سے قبل سن 2013 میں پہلی مرتبہ اس وقت بند ہوا تھا جب دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی عروج پر تھی، اور پیانگ یانگ نے وہاں سے اپنے تمام کارکنوں کو بلا لیا تھا اور 5 مہینوں کے لیے انڈسٹریل پارک کو بند کر دیا گیا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب کھیل کی خبروں میں، ہمارے پاس اسلام آباد سے ناصر محمود نے ایک رپورٹ بھیجی ہے۔ آئندہ ماہ بھارت میں کھیلے جانے والے T20 چیمپئن شپ میچوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
پاکستان نے ایشیا کپ اور T20 کرکٹ عالمی کپ مقابلوں کے لیے 15 رکنی ٹیم کے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے، جس میں ابتدائی بلے باز احمد شہزاد جگہ بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے نمائندگی کے لیے رومان رئیس اور محمد نواز کو پہلی بار ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ 24 سالہ فاسٹ بالر رومان رئیس اور 21 سالہ اسپنر نواز پاکستان سپر لیگ میں اپنی کارکردگی سے شائقین کرکٹ اور سلیکٹرز کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ احمد شہزاد ایک عرصے سے قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا پا رہے، جس کی وجہ سے انہیں خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ उनकी जगह टीम में खुर्रम मंजूर को शामिल किया गया है। अहमद शहजाद T20 फॉर्मेट में कामयाब साबित नहीं हो रहे थे और गुज़श्ता 12 T20 बैनुल अक्वामी मैचों में उन्होंने सिर्फ एक मरतबा निसफ सेंचुरी स्कोर की। खुर्रम मंजूर इससे कबल टेस्ट और एक रोज़ा बैनुल अक्वामी मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन वो T20 स्क्वाड में शामिल नहीं रहे और न ही पाकिस्तान की पहली सुपर लीग में किसी टीम में नामजदगी हासिल कर सके। लेकिन वो 16 टेस्ट और 7 एक रोज़ा मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और कौमी एक रोज़ा बैनुल अक्वामी टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा भी कर चुके हैं। सुहेब मकसूद, मोहम्मद रिजवान और उमर गुल भी टीम में जगह नहीं बना सके, जबकि पाबंदी खत्म होने के बाद गुज़श्ता माह ही बैनुल अक्वामी क्रिकेट में वापस आने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के अलावा इफ्तिखार अहमद को मौका दिया जा रहा है। टीम की क़यादत शाहिद आफरीदी करेंगे, जबकि विकेट कीपर सरफराज अहमद नायब कप्तान होंगे। ये टीम 24 फरवरी से बांग्लादेश में शुरू होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, जिसके बाद यही खिलाड़ी 9 मार्च से भारत में होने वाले T20 आलमी कप में हिस्सा लेंगे। ताहम पाकिस्तानी टीम के भारत जाकर ये मैच खेलने का फैसला ताहाल नहीं हुआ, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये कह चुके हैं कि खिलाड़ियों के तहफ्फुज के पेश नज़र भारत जाने की इजाज़त हुकूमत देगी और उनके बकौल अगर ये इजाज़त ना मिली तो इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान के मैचेस किसी मुतबादिल मकाम पर करवाए जाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। पाकिस्तान के स्क्वाड में शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, मोहम्मद इरफान, रोमान रईस, वहाब रियाज, मोहम्मद नवाज, बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, उमर अकमल, सरफराज अहमद, अम्माद वसीम, अनवर अली और खुर्रम मंजूर शामिल हैं। ये पहला मौका है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 50 ओवर्स यानी वनडे की बजाय T20 तर्ज पर खेला जाएगा। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
बहुत से सऊदियों के लिए लफ्ज वहाबी इस्लाम की खालिस तरीन किस्म की तालीमात की नुमाइंदगी करता है। सऊदी अरब से इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका की हैदर मर्डक की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील।
वहाबियत का तस्वुर मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ मानी रखता है और कुछ लोगों के लिए इसकी कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं है। सऊदी अरब में बहुत से लोग, जिनमें सियासतदान, तालिब इल्म, तजियाकार, सरगर्म कारकुन, दानिश्वर, मकामी ताजिर, मर्द और ख़वातीन शामिल हैं, हमें बताते हैं कि अभी तकरीबन सिर्फ 10 साल पहले की बात है कि उन्होंने अपने बारे में बाकायदगी से ये सुनना शुरू किया है कि उनका जिक्र वहाबी के तौर पर किया जाता है। सऊदी गज़ट के एक साबिक एडिटर इन चीफ और एक आजमूदा कार सहाफ़ी खालिद अलमईना कहते हैं,
There is no national religion in Saudi Arabia. The religion is Islam. There is interpretation and misinterpretation. There are people who misinterpret it. There are hardliners. Some of the hardliners who speak
Saudi Arab are similar to the hardliners. यहाँ का मज़हब इस्लाम है। इसकी तर्जमानी और गलत तर्जमानी होती है। जो लोग इसकी गलत तर्जमानी करते हैं वो सख्त और कट्टर मौक़िफ के हामिल होते हैं। कुछ कट्टर लोग जिस किस्म की तर्जमानी करते हैं वो ISIS के सख्त मौक़िफ के हामिल लोगों जैसी होती है, लेकिन वो हुकूमत की तर्जमानी नहीं होती। खालिद अलमईना सऊदी अरब में जिन सख्त मौक़िफ के लोगों के मुतालिक बात कर रही हैं वो ख़वातीन के हुकूक, तौहीन मज़हब और जराइम के लिए सज़ा या तावान जैसे मसाइल पर इस्लामिक स्टेट के अस्करियत पसंदों और दूसरे इंतहा पसंद ग्रुप्स के नज़रिए के कुछ हिस्सों को मानते हैं। सऊदी अरब में ख़वातीन को कुछ इंतहाई बुनियादी फ़ैसले करने के लिए मर्द सरपरस्तों की रजामंदी की ज़रूरत होती है और दीन से इनहराफ की सज़ा मौत हो सकती है। मौत की सज़ा अमूमी तौर पर सरेआम गर्दनजनी के ज़रिए दी जाती है। सऊदी अरब मजहबी आज़ादी को तस्लीम नहीं करता और गैर मुस्लिमों को खुलेआम अपने मजहबी अकायद और रसूमात अंजाम देने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन इस्लामिक स्टेट के अस्करियत पसंद पॉलिसी के तौर पर ईसाइयों, शिया मुसलमानों और दूसरों को सरेआम हलाक कर देते हैं। सऊदी अरब ऐसा नहीं करता और सऊदी अरब के उलमा कहते हैं कि ये बात करीने इंसाफ नहीं है कि सऊदी अरब के जाब्ता अमल का, जो इस्लामी कानून के तहत एक रियासत अंजाम देती है, उन इंतहा पसंदों के तरीक़ेकार से मुवाज़ना किया जाए जो कत्ल व गारतगरी और सऊदी अरब समेत अपने मौक़िफ़ से इत्तफाक न रखने वाले किसी भी फ़र्द को ग़ुलाम बनाकर जश्न मनाते हैं। जद्दा में गल्फ़ रिसर्च सेंटर के चेयरमैन अब्दुल अजीज़ सागर कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी की ममानियत करता है। उनके अल्फाज,
दी सऊदी मुफ्ती एंड दी सऊदी रिलीजियस लीडरशिप हैव ऑलवेज सेड दैट आईएसआईएस हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, ऑल व्हाट दे आर डूइंग हैज नो रिलेशन टू इस्लाम एंड दे टोटली कंडम।
सऊदी मुफ्ती और सऊदी मजहबी क़यादत ने हमेशा ये कहा है कि आईएसआईएस का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो कुछ कर रहे हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और ये कि वो उन तमाम कार्रवाइयों, रवैयों और अकायद की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं जो ISIS के अरकान कह चुके हैं या कर चुके हैं। یہ الفاظ تھے جدہ میں گلف ریسرچ سینٹر کے چیئرمین عبدالعزیز ساگر کے۔ سعودی عرب اور اسلامک اسٹیٹ دونوں کے مذہبی نظریے میں 18ویں صدی کے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تعلیمات کے کچھ حصے ضرور شامل ہیں، جنہوں نے اسلامی قانون کی سخت ترین تشریح و تفسیر کی تبلیغ کی تھی۔ کچھ سعودی مذہبی علماء کا کہنا ہے کہ یہ وہ تشریح و ترجمانی ہے جس کی انتہا پسند پیروی نہیں بلکہ اس کی غلط تعویل و تشریح اور غلط استعمال کرتے ہیں۔ جدہ میں قائم کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر علی عمر بدادا اس سے اتفاق کرتے ہیں۔
يحصل عندها انفصال، يحصل عندها انحراف وتستغل، فليس لداعش اي صله لا منهجيه ولا فكريه ولا من الناس۔
وہ کہتے ہیں کہ وہابیت کو مغرب میں ابھی حال ہی میں بڑے پیمانے پر زیر غور لایا گیا ہے، اور زیادہ تر ان انتہا پسند گروپس کے زاویہ نگاہ سے جو اسی طرح کی تعلیمات کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نتیجتاً پروفیسر علی عمر کہتے ہیں کہ وہابیت کو دہشت گردی کے نظریے میں خلط ملط کر کے بیرونی دنیا تک پیش کرنے میں میڈیا کا اتنا ہی عمل دخل ہے جتنا کہ سخت موقف کے حامل لوگوں کا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل نے سینٹ کو ایک بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ داعش دہشت گرد گروپ پاکستان کے لیے ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان کے ایک حساس ادارے انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ نے داعش کو ملک کے لیے ایک نیا ابھرتا ہوا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دیگر کالعدم شدت پسند تنظیمیں بھی دوبارہ سے منظم ہو رہی ہیں۔ بدھ کو ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کے سامنے آئی بی کے ڈائریکٹر جنرل آفتاب سلطان نے بتایا کہ لشکر جھنگوی اور سپاہ صحابہ جیسی شدت پسند تنظیمیں داعش کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں۔ کمیٹی کے سربراہ سینیٹر رحمان ملک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ داعش کی موجودگی تشویش کا باعث ضرور ہے، لیکن اس سے نمٹنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ داعش کی موجودگی جو ہے وہ سب کے لیے باعث اس وقت تشویش ہے، اور اس کا جو ہے اس کے خلاف ایکشن جو حکومت لے رہی ہے، اور فردر ایکشن بھی ان کے خلاف انہانس کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ کچھ حصوں سے یعنی پنجاب کے اور دوسروں سے لوگ ضرور گئے ہیں وہاں پہ جو داعش کو جوائن کیا جا کے سیریا وغیرہ میں، تو وہ بھی ہمارے لیے اچھی صورتحال نظر نہیں آ رہی، اور مختلف گروپ جو ہیں القاعدہ کے وہ بھی جوائن کر رہے ہیں داعش کو، تو ظاہر ہے یہاں پہ کاؤنٹر میجرز جو لیے ان کی تفصیل بھی آئی۔
انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوج جو اقدام کر رہی ہے ان کی وجہ سے انہیں امید ہے کہ اس خطرے سے نمٹنے میں خاصی مدد ملے گی۔ رحمان ملک کا کہنا تھا کہ داعش سے نمٹنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنانے کی ضرورت ہے۔ شدت پسند گروپ داعش نے سن 2014 میں عراق اور شام کے وسیع حصے پر قبضہ کرنے کے بعد اپنا دائرہ اثر خراسان یعنی پاکستان، افغانستان اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں تک بڑھانے کا اعلان کیا تھا، جبکہ گزشتہ برس کے اواخر میں اس کے شدت پسند پاکستانی سرحد کے قریب افغان علاقوں میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ ملک میں مختلف شدت پسند تنظیموں کے لوگ داعش کا نام استعمال کر کے توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس تنظیم کا یہاں کوئی وجود نہیں۔ لیکن ایسے میں ملک کے ایک اہم انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ کا بیان بلا شبہ داعش کے خطرے کو اجاگر کرتا ہے۔ دریں اسنا تقریباً 5,000 کے قریب مختلف مسالک کے علماء اور مشائخ کی اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس میں شدت پسند گروپ داعش کی مذمت کرتے ہوئے نوجوان نسل کو اس کے عزائم سے دور رکھنے کے لیے علماء پر اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ پیغام اسلام کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس کا انعقاد کرنے والی پاکستان علماء کونسل کے سربراہ حافظ طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کانفرنس کے ذریعے علماء پر زور دیا گیا کہ وہ اسلام اور جہاد کے نام پر بے گناہ انسانوں کا خون بہانے والے گروہوں کے خلاف میدان عمل میں نکلیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں علماء کی کانفرنس میں شرکت ایک مثبت پیش رفت ہے، اور ان کے بقول شدت پسند گروہوں اور فتنوں کے خلاف سوچ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے محفوظ بنانے کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد بچوں کو انتہائی ابتدائی عمر میں حفاظتی دوا کے ذریعے ان کیڑوں سے محفوظ بنانا ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کی وزارت نے بدھ کے روز نیشنل ڈی وارمنگ ڈے کا آغاز کیا، جس کا مقصد एक साल से 19 साल तक के तमाम बच्चों को पेट के कीड़ों से निजात दिलाना है। बारह रियासतों के सरकारी, गैर सरकारी और हुकूमत की इमदाद याफ्ता स्कूलों में ये दिन मनाया गया और बच्चों को 400 मिलीग्राम का अल्बेंडेजोल टेबलेट खिलाया गया। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने राजस्थान के जयपुर में वजीर आला वसुंधरा राजे सिंधिया, वजीर ममलकत राज्यवर्धन सिंह राठौर और रियासती गवर्नर की मौजूदगी में प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। यह कौमी प्रोग्राम एक ऐसी कोशिश है जिसके जरिए बच्चों में पैरासाइटिक कीड़ों से होने वाले इन्फेक्शन के खतरात को कम से कम करना है। इदादोशुमार के मुताबिक सिर्फ भारत में 241 मिलियन बच्चे इस इन्फेक्शन के शिकार हैं। वजीर सेहत JP नड्डा ने प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि मस्कूरा टेबलेट के इस्तेमाल से बच्चे बहुत से अमराज से महफूज रह सकते हैं। ये टेबलेट स्कूलों और प्री स्कूलों यानी आंगनबाड़ी इदारों में मुफ्त फराहम किया जा रहा है। वजीर सेहत ने वालदैन, असातजा और दीगर लोगों से अपील की कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम बच्चों को ये दवा खिलाई जाए। गवर्नमेंट को एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवपुरी नई दिल्ली की एक उस्तानी ने वॉयस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे की मौजूदगी में तमाम बच्चों को इस दवा के बारे में बताया।
गोली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई है और बहुत सारे देशों में ये गोली बच्चों को खिलाई जा रही है। गोली बिल्कुल सेफ है और टेस्टी भी है क्योंकि बच्चों को कड़वी चीजें पसंद नहीं आती, इसलिए उन्होंने गोली कैसे बनाई है, मीठी बनाई है। पानी की बोतल अपने साथ रखेंगे और बहुत आसान सा काम है। एक स्टेप एक गोली खाने से आपको कीड़ों से क्या मिल जाएगी और आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
एक तालिबा ने सफाई सुथराई के सिलसिले में बच्चों को अहम नुकात से आगाह किया। दीगर स्कूलों में भी बच्चों को सेहत के ताल्लुक से बेदार करने की कोशिश की गई। मस्कूरा स्कूल के प्रिंसिपल रणबीर सिंह बंधु ने इस नुमाइंदे को बताया कि आज पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और मुतल्लिका वजारत ने इस बारे में इंतहाई अहम कदम उठाए हैं ताकि बच्चों को पैरासाइटिक वर्म से निजात दिलाई जाए और उन्हें सेहतमंद बनाया जा सके। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमेरिका ने पाकिस्तान में वजारत पानी और बिजली में इसलाह और तवानाई के शोबे में तआवुन के लिए $30 लाख का एक मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया है। यह 3 साल प्रोग्राम अमेरिका के बैन अल-अक़वामी तरक्याती इदारे के तआवुन से मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद से यह है मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
अमरीका के महकमा तवानाई के मुआविन सेक्रेटरी ब्राय बैन अल-अक़वामी अमूर जोनाथन अल-काइन ने रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा किया जहां तवानाई के शोबे में फनी मुआवनत के एक प्रोग्राम का ऐलान किया गया। $30 लाख मुआवनत का ये मंसूबा पाकिस्तान में तवानाई के शोबे को तरक्की देने के लिए वजह किया गया है। कसीरुल अदारती फनी मुआवनत प्रोग्राम का इजरा अमरीका ने पाकिस्तान की वजारत मनसूबाबंदी, तरक्की व असलाहत, वजारत पानी व बिजली और वजारत पेट्रोलियम व कुदरती वसायल के साथ मिलकर किया। अमरीकी सफारतखाने से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक इस 3 साल प्रोग्राम पर अमल दरामद अमरीकी इदारा ब्राय बैन अल-अक़वामी तरक्की यानी USAID के इश्तराक से किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत अमरीकी महकमा तवानाई की कौमी तजर्बा गाहों से माहरीन को पाकिस्तान लाया जाएगा जो पाकिस्तान में माहरीन के साथ मिलकर तवानाई से मुतालिक मरबूत मनसूबाबंदी, बाकफायत तवानाई और काबिले तजदीद तवानाई के शोबे में निजी शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए हिकमत अमली तश्कील देंगे और वसाइल का इंतजाम करने में मदद देंगे। सफारतखाने के बयान के मुताबिक ये प्रोग्राम अमरीका पाकिस्तान क्लीन एनर्जी शराकत दारी में एक संगे मील की हैसियत रखता है। इस शराकत के तहत पाकिस्तान में आलूदगी से पाक तवानाई की पैदावार में निजी शोबे की नई सरमायाकारी से 3000 मेगावाट बिजली पैदा करने की मनसूबाबंदी की गई है जिससे बराह रास्त 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। ये नई शराकतदारी पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरा करने के लिए अमरीका और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों का तसलसल है और तवानाई के शोबे में वसी तर इमदाद का हिस्सा है जिसमें USAID, महकमा खारजा और महकमा तवानाई की एयानत शामिल है। दो तरफा स्ट्रेटेजिक मुजाकरात के जरिए कायम किए जाने वाले एनर्जी वर्किंग ग्रुप के तहत अमरीका 2009 से अब तक तवानाई से मुतालिक अमूर में पाकिस्तान से तआवुन करता रहा है। بیان کے مطابق دونوں ملکوں کے باہمی تعاون کی بدولت قومی گریڈ میں تقریباً 1700 میگا واٹ اضافی بجلی شامل ہوئی ہے، جس سے تقریباً 1,90,00,000 پاکستانیوں کے گھروں اور کاروبار کو بجلی فراہم ہوئی ہے، اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی سالانہ آمدن میں $30 کروڑ سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی وزارت اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ادارے نے مشترکہ طور پر ایک آن لائن نظام ترتیب دیا ہے، جس کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنی قانونی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل بتائیں گے اسلام آباد سے جلیل اختر اس رپورٹ میں۔
پاکستان کی حکومت نے عالمی ادارہ محنت کے تعاون سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے اندراج کے لیے آن لائن نظام کا آغاز کیا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت، یورپی یونین اور عالمی ادارہ محنت کے تعاون سے ایک ویب سائٹ کا باقاعدہ آغاز بدھ کو اسلام آباد میں کیا گیا۔ حکام کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی ہر سال بہتر اصول روزگار کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، اور ان سمیت پہلے سے موجود بیرون ملک پاکستانیوں کو دوران ملازمت کئی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ اگرچہ سمندر پار پاکستانی خط و کتابت کے ذریعے اپنی شکایات متعلقہ پاکستانی محکموں تک پہنچاتے رہے ہیں، لیکن اب اس جدید نظام سے وہ بر وقت اپنی شکایات پہنچا سکیں گے۔ وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی و افرادی قوت صدر الدین شاہ راشدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس ویب سائٹ کے آغاز سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مشکلات کا جلد ازالہ ممکن ہو سکے گا۔
بالخصوص وہ طبقہ جو اس ملک کے اندر فورن ایکسچینج واپس ریمٹ کر رہا ہے، اس کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ لانچ کیا گیا ہے، اور یہ یو این نے اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے دونوں نے مل کے یہ اسسٹ کر رہے ہیں، اور یہ ان کی ایک ہے جو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے اوورسیز پاکستانیز کو، خاص طور پہ اس طبقے کو جو وائٹ کالر جاب یا اسکلڈ ورکر ہے یا سیمی اسکلڈ ورکر ہے، تو اس کو یہ فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ ان کو اگر کوئی بھی گریونسز ہوں، کسی قسم کی کوئی کمپلین ہو، تو وہ اس ویب سائٹ پہ آئیں اور ان کو ادھر سے ہم لوگ ایڈریس بھی کریں، ایڈریس جو بھی اس کو مل سکتا ہے فیسلٹی ہم دے سکیں، وہ ایک ان کو فیسلٹی دے رہے ہیں ایڈیشنل۔
عالمی ادارے محنت یعنی ILO سے وابستہ ایک عہدیدار سعدیہ حمید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایک بڑی تعداد میں پاکستانی خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں، جہاں انہیں اپنے روزگار کے سلسلے میں کئی طرح کی مشکلات درپیش ہیں، اور ان کے بقول آن لائن نظام کے تحت انہیں اپنی بات متعلقہ حکام تک پہنچانے میں آسانی ہوگی۔
یہ نیڈ اس لیے محسوس کی تاکہ ہر کوئی بندہ، چاہے وہ ہے کہیں پہ بھی ہے، ریموٹ ایریا میں ہے، ڈسٹرکٹ میں بیٹھا ہے، سٹی میں بیٹھا ہوا ہے، سعودی عرب میں بیٹھا ہے، کسی ولیج میں بیٹھا ہوا ہے، تو اگر اس کی انٹرنیٹ تک ایکسیس ہوتی ہے تو اپنی کمپلین رجسٹر کروائے۔ کمپلین رجسٹر جب کروائے گا، اگر وہ نہیں کرواتا تو اس کا کوئی رشتہ دار یا اس کا دوست بھی اس کے بہاف پہ کروا سکتا ہے۔ کسی صورت میں انٹرنیٹ تک نہیں ایکسیس، ہینڈ ریٹن کمپلین بھیجتے ہیں۔ یہاں پہ موجود جو عملہ ہے منسٹری میں، وہ اس کو خود سے انٹر کرے گا اور اس کو ایک ٹریکنگ نمبر بھیج دے گا فار فیوچر ریفرنس۔ اب اس سسٹم کا یہ بینیفٹ ہوگا، ایک تو ایکسیس ایزی ہوگی، تمام لوگوں کی ایکسیس ہو گئی کہ جو انٹرنیٹ پہ نہیں کر سکتا وہ ہینڈ ریٹن کر دے، میل کر دے، فیکس کر دے، فون پہ انفارم کر دے، کسی طریقے سے بتا دے، مطلب سارے مینز کی آپشنز اس کے پاس موجود ہے۔
بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانی ہر سال اربوں ڈالر کا زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں، جو نہ صرف ملکی معیشت بلکہ ان کے خاندانوں کی کفالت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما آئندہ ہفتے کیلیفورنیا میں آسیان کے 10 ممبر ملکوں کے لیڈروں کا اجلاس کا اہتمام کر رہے ہیں، جو بیجنگ کے جنوبی بحیرہ چین میں بڑھتے ہوئے ملکیتی دعووں کے پس منظر میں بلایا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں نے اجلاس کے نتائج پر محتاط توقعات ظاہر کی ہیں۔ سنگاپور انسٹیٹیوٹ کے بین الاقوامی امور کے چیئرمین سیمون ٹے کا کہنا تھا کہ صدر اوباما کا اپنے عہدے پر آخری سال ہے، اس لیے میں خاص طور پر زیادہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد ہو سکے گا۔ فلپائن اور ویتنام ان ملکوں میں شامل ہیں جو چین کے ساتھ بحری تنازع میں الجھے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کی یقین دہانیوں کے لیے واشنگٹن کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا نے منگل کو کہا ہے کہ حکام نے ملک میں باہر سے آنے والے زکا وائرس کے پہلے کیس کی تصدیق کی ہے۔ شنہوا نے ملک کے صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کے کمیشن کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ وائرس ایک 34 سالہ شخص میں پایا گیا جو وینزویلا سے جیانگزی صوبے میں اپنے گھر واپس آیا تھا۔ مریض کو دیگر مریضوں سے علیحدہ کر دیا گیا ہے اور 6 فروری سے اس کا ایک مقامی ہسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ جاپانی بازار حصص میں بدھ کے روز بھاری خسارے کا ایک اور دن تھا۔ ایک روز پہلے 5.4% خسارے کے بعد نکے کا 2.3% پر بند ہوا، جو اکتوبر سن 2014 کے بعد سے بدترین خسارہ ہے۔ آسٹریلیا کے ایس این پی 1% گر گیا۔ شنگھائی، ہانگ کانگ، تائپے اور سول کے اشاریے نئے قمری سال کی تقریبات کے باعث بند رہے۔ بدھ اور جمعرات کو وفاقی ریزرو کی سربراہ جینٹ یلن کانگریس کمیٹیوں کے سامنے پیش ہو رہی ہیں۔ امریکی معیشت کی موجودہ صورتحال، شرح سود میں اضافے، شرح نمو اور بے روزگاری ان کے ایجنڈے میں سر فہرست ہوں گے۔ بھارت میں انٹرنیٹ کے غیر جانبدار ہونے کے نئے ضابطوں پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ نئی دہلی سے انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
بھارت میں انٹرنیٹ کے غیر جانبدار ہونے کے حامیوں نے ٹیلی کام کے نگراں اداروں کی جانب سے نئے ضابطوں کا خیر مقدم کیا ہے، جن کے باعث فیس بک کی جانب سے ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی انٹرنیٹ مارکیٹ میں محدود رسائی کی کوششوں کو روک دیا گیا ہے۔ بھارت میں ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی یا ٹی آر اے آئی نے پیر کے روز کہا ہے کہ انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کرنے والے کرن جونالگاڈا سیو دا انٹرنیٹ نامی اس مہم میں شامل 10 لوگوں میں سے ایک ہیں، کہتی ہیں کہ انہیں ایک شاندار فتح حاصل ہوئی ہے جس کے ذریعے لاکھوں افراد کو انٹرنیٹ تک یکساں رسائی حاصل ہوگی۔ حالیہ ہفتوں میں فیس بک نے موبائل فونز پر رابطے، صحت عامہ اور تعلیم جیسی سائٹس کو فری بیسکس یا مفت بنیادی سہولتوں کے طور پر متعارف کروایا تھا اور کہا تھا کہ وہ پسماندہ اور دیہی علاقوں میں فیس بک کی سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کی 1.2 ارب کی آبادی میں صرف 30 کروڑ لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے، جن میں سے بہت سے لوگ یہ سہولت موبائل فون کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ مختلف نو قیمتوں پر مکمل پابندی کے ضابطوں کے خلاف سوال اٹھا رہے ہیں، تاہم ٹی آر اے آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سنیل ابراہم کہتے ہیں کہ یہ پابندی نیدرلینڈز اور چلی میں بھی عائد ہے، تاہم بھارت میں اس کا اطلاق زیادہ مؤثر طریقے سے کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیکنالوجی اور مارکیٹ میں دیگر امور پر تحفظ درست طور پر فراہم کیا جائے تو نہ صرف انٹرنیٹ تک رسائی میں تیزی سے اضافہ ہوگا بلکہ نیٹ ورک کی غیر جانبداری کا فائدہ بھی ہوگا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام میں سرکاری فوجوں اور باغیوں کے درمیان جھڑپوں یا روس کے فضائی حملوں سے بچنے کی خاطر ملک سے فرار ہو کر لوگ ترکی جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شام کی حکومت قید کیے جانے والے شامی باشندوں کو ہلاک کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلا تسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
پچھلے کئی دنوں سے ترکی کی شمالی سرحد کے قریب شدید سردی کے موسم میں ہزاروں شامی باشندے کیمپوں میں مقیم ہیں۔ ان کے پاس سردی سے بچنے کے لیے مناسب انتظامات بھی نہیں ہیں۔ شام نے دھمکی دی ہے کہ اگر ترکی اور سعودی عرب نے حزب مخالف گروپوں کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو وہ اپنی کارروائیوں کو مزید سخت کر دے گا۔ ایک شامی مہاجر کا کہنا ہے،
We ask our brother, President Erdogan, to open a humanitarian corridor. Look at the women and children here.
شام سے آئے ہوئے یہ مہاجر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائی ترکی کے صدر طیب اردوان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہم کو پناہ دیں۔ یہاں بچے اور خواتین شدید سردی میں بے آسرا پڑے ہوئے ہیں۔ شام میں انسانی حقوق کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ روس کی ادھا دھند بمباری سے پیر کے روز کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ زخمی ہونے والے کئی افراد کا ترکی کے ہسپتالوں میں علاج کیا جا رہا ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد توغلو کہتے ہیں، ترکی کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 30,000 شامی باشندوں نے ترکی کی سرحد کے قریب پناہ لے رکھی ہے۔ ہم ہمیشہ کی طرح اب بھی ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور اپنے شامی بھائیوں کا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ اپنے ملک سے بھاگنے والے شامی شہریوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ لوگ ترکی کے علاوہ یورپ کا بھی رخ کر رہے ہیں۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مارکل نے اکتوبر سے لے کر اب تک 2 بار ترکی کا دورہ کیا ہے اور وہاں کے لیڈروں سے مہاجرین کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے، جرمنی کی چانسلر کہہ رہی ہیں کہ ہم کو ان لاکھوں افراد کی قسم پرسی پر بے حد رحم آ رہا ہے۔ یہ لوگ وہاں پر ہونے والی خونریزی اور خصوصاً روسی بمباری سے متاثر ہو کر اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ دوسری طرف پیر کے روز ایک بین الاقوامی انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شام میں ہزاروں قیدیوں کو قتل کیا جا رہا ہے یا پھر ان پر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کہ وہ موت کے منہ پر پہنچ چکے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم پر تقریر کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے معاشرے میں ہر سطح پر بدعنوانی کا سدے باب کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانی خطرناک رفتار سے بڑھ رہی ہے اور اس سے عالمی ترقی، عالمی استحکام اور دنیا کے مستقبل کو خطرات درپیش ہیں۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی شہری کے لیے اس تصور سے زیادہ حوصلہ شکن اور تباہ کن بات نہیں ہو سکتی کہ یہ نظام کس طرح انہیں اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہے، اور یہ کہ اقتدار کے منصب پر فائز افراد خود اپنے ہی لوگوں کے مستقبل کو پامال کر رہے ہیں۔ بدعنوانی ایک سماجی خطرہ ہے، اس لیے کہ اس سے منظم جرائم کو جلا ملتی ہے، اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس سے خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے لیے مواقع خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں، اس سے ماحولیات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، یہ انسانی تجارت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ساری کی ساری برادری کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ بدعنوانی انتہا پسندی کی جانب لے جاتی ہے، اس لیے کہ اس سے جائز اتھارٹی پر یقین تباہ ہو جاتا ہے اور اس بات سے داعش جیسے پرتشدد انتہا پسند گروپوں سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے جو باقاعدگی کے ساتھ بدعنوانی کو بھرتی کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بدعنوانی مواقع کی تباہی کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے کہ اس سے دیانت دارانہ اور قابل احتساب سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اس سے کاروبار کو چلانا بہت زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے اور اس سے مقامی ٹیکس دہندگان کے لیے عوامی خدمات کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ لازم ہے کہ دنیا میں کاروباری برادری بدعنوانی کے خلاف جنگ کو ترجیحات میں شامل کرے۔ اس سلسلے میں امریکہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ 2015 کے مالیاتی سال میں امریکی محکمہ خارجہ اور یو ایس ایڈ نے بہتر حکمرانی کے پروگرام کے تحت دنیا بھر میں غیر ملکی امداد کے طور پر 71.5 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم مہیا کی ہے۔ ان سے لوگوں کی بامانی شراکت اور نگہداشت کے طریقوں میں مدد ملی ہے اور ساتھی اداروں پر نگاہ اور توازن رکھنے کی کارروائیوں کے ذریعے اختیارات کی خاطر خواہ تقسیم میں بھی معاونت حاصل ہوئی ہے۔ 12 کروڑ ڈالر سے زیادہ خصوصی طور پر بدعنوانی کا قلاقمہ کرنے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف نے کامیابی کے ساتھ سن 2004 کے بعد سے 14.3 کروڑ ڈالر واگزار کرائے ہیں، اور اس وقت چوری کیے گئے 1 ارب ڈالر مالیت کے اثاثوں کے لیے قانونی چارہ جوئی کر رہا ہے۔ امریکہ چوری کرنے والوں اور جعلسازوں اور ان کے نیٹ ورکس کے خلاف انٹیلیجنس کی کڑی نگرانی کا طریقہ کار بھی وضع کر رہا ہے۔ اس تمام پس منظر میں بدعنوانی کی وجہ سے عالمی معیشت کو 1 کھرب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسا کہ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ بدعنوانی ہر ایک پر اپنا سایہ ڈالتی ہے، کاروبار پر، نجی شعبے پر اور ہر شہری پر۔ ہم سب کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، لہذا ہم سب کو یہ جنگ لڑنی ہے۔ بھرپور انداز میں ان تمام اصولوں اور طریقہ کار کو اپناتے ہوئے جن سے بدعنوانی ایک استثنا تو ہو سکتی ہے لیکن ایک معمول کی شکل اختیار نہیں کر سکتی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں پیدائش کے وقت جانبر نہ ہو سکنے والے یا مردہ پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد افریقہ اور جنوبی ایشیا کے ممالک میں سب سے زیادہ ہے، اور 98% سٹل برتھس یا تو سب سہارا افریقہ میں یا جنوبی ایشیا میں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ہر 1,000 میں سے تقریباً 43.1% بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی طبی اور معاشرتی دونوں طرح کی وجوہات ہیں۔ ڈاکٹر نرمین حامد تعلیم و آگہی کے ادارے آئی ٹی اے اور آئی پی ایل کی چیئر پرسن ہیں۔ معاشرتی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں،
ہمارے پبلک ہیلتھ میں ایک بہت عام ایک ماڈل ہے جس کو ہم 3 ڈیلیز کا ماڈل کہتے ہیں، کہ کس طرح سے تاخیر ہوتی ہے ماں کو ایک صحت مند بچے کو جنم دینے تک کا جو پروسیس ہوتا ہے، کنسیپشن سے لے کر اور ڈلیوری تک اس میں کیا کیا تاخیر ہو سکتی ہے، اور وہ 3 ڈیلیز ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں وہ سب معاشرتی عوامل بھی شامل ہوتے ہیں۔ کہ جو پہلا ڈیلے ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جو گھر کے اندر ود ان دا ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ عورت کو اس کا مقام نہیں دیں گے، اگر آپ کو ڈیسیزن میکنگ وہ آپ کا حصہ دار نہیں بنے گی، اگر اس کو آپ تعلیم نہیں دلوائیں گے، وہ ان ایجوکیٹڈ بھی ہے، اس کی حیثیت بھی گھر میں کم ہے، اس سے کوئی بات چیت بھی نہیں کر رہا، تو جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے اس ڈیسیزن میں بھی وہ شامل نہیں ہے، کتنی بار وہ پریگننٹ ہو رہی ہے اس ڈیسیزن میں بھی وہ شامل نہیں ہے۔ تو پہلا ڈیلے وہی ہو جاتا ہے جب وہ پریگننٹ ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس کے اندر اس کے خاوند، اس کی ساس، اس کے سسر، جیٹھ، وہ سب اس کے لیے ڈیسیزن لے رہے ہوتے ہیں جو وہ خود نہیں لے پاتی، کیونکہ وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس پاور بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلا ڈیلے گھر کے اندر ہو جاتا ہے اس وجہ سے۔ دوسرا ڈیلے ہوتا ہے جب وہ اگر یہ ڈیسیزن لے لیا جائے کہ ہاں ماں کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے، تو وہ ڈیلے ہوتا ہے کہ گاؤں سے یا دور افتادہ مقام سے ہسپتال تک پہنچنے یا ہیلتھ سینٹر تک پہنچنے کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو سڑکوں کی ضرورت ہے، ان کو گاڑی کی ضرورت ہے، اگر وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں تو پہاڑوں پہ سے کیسے شہر تک پہنچا جائے گا، ایک ڈیلے وہاں ہو جاتا ہے، بہت بڑا ڈیلے ہے۔ ہمارے ناردرن ایریاز میں اگر آپ دیکھیں تو جو پہاڑی رستوں پہ گاؤں بنے ہوئے ہیں وہاں سے شہر تک آنے میں بہت زیادہ وقت تاخیر ہو جاتی ہے، یہ دوسرا ڈیلے ہے۔ اور پھر تیسرا ڈیلے جب وہ ہسپتال میں پہنچ جاتی ہے، وہاں پہ ہماری فیسلٹیز کس طرح کی ہیں، وہاں پہ کتنی میڈیسن ملتی ہیں یا نہیں ملتی، وہاں ہمارے جو ہیلتھ کے اسٹاف ہے وہ موٹیویٹڈ ہے، ٹرینڈ ہے، ان کے پاس چیزیں ہیں، اگر ان کو سی سیکشن کرنے کی ضرورت ہے تو کیا آپریشن کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ تینوں تاخیریں مل کے جو اب ہمارے خوفناک اعداد و شمار ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کی طرف ان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ اور اس سے یہ بھی ہم سیکھتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی ایک بھی ڈیلے کے اوپر کام کرنے سے ان آئسولیشن مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
یہ تھی ڈاکٹر نرمین حامد۔ ڈاکٹر حامد کا کہنا ہے کہ ماں اور بچے کی صحیح نگہداشت ہی آئندہ نسلوں کا تحفظ کر سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر زینب عبد الرحمان۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔